شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی، امداد کی جبی، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اب آ پڑا دربار یا رسول.
عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اس سے پہلے کہ ہم نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے آپ کی خدمت میں پیش کریں، حکیم الامت علامہ محمد اقبال کے بارے میں کچھ عرائض آپ سامعین کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سامعین، علامہ اقبال 9 نومبر 1877 سے لے کر 21 اپریل 1938 تک اس فانی دنیا میں رہے. آپ 20ویں صدی کے معروف شاعر، مصنف، قانون دان اور امت مسلمہ کے ایک بیدار مغز رہنما کے طور پر جانے جاتے ہیں. آپ کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں جن پر وقتاً فوقتاً مختلف اوقات میں گفتگو ہوتی رہی. اقبال کی شخصیت کو سمجھنے کا سب سے بہترین ذریعہ ان کا کلام ہے، جس سے نہ صرف ان کی شخصیت کے متعلق آگاہی ملتی ہے بلکہ جا بجا ان کے نظریات بھی نمایاں نظر آتے ہیں. علامہ محمد اقبال اپنے افکار و نظریات کے حوالے سے اپنے ہم عصر شعراء اور مفکرین سے ممتاز نظر آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج بھی علامہ اقبال کے نظریات اور ان کے کلام کی نئی جہتیں سامنے آ رہی ہیں. فارسی زبان میں ان کے کلام نے بین الاقوامی شہرت حاصل کی اور ایک پورا عہد ان کے کلام کے اثرات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا. بلکہ یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ ہر نظریاتی تحریک کے پس منظر میں کلام اقبال کے اثرات نمایاں نظر آتے ہیں. اقبال کے کلام میں مرد مومن، انسان کامل، بندہ آفاقی، مرد خدا اور مرد قلندر کا ذکر جا بجا ملتا ہے. یہ ایک ہی بستی کے اور ایک ہی ہستی کے اور ایک ہی علامت کے مختلف نام ہیں. نقطۂ پرکار حق، مرد خدا کا یقین اور عالم تمام وہم و تلسم و مجاز. کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، ان کا تو سر دامن بھی ابھی جاگ نہیں ہے۔ اقبال محض اپنی ذات میں ہی مرد کلندر نہیں تھے، بلکہ وہ ایک ایسے مرد کلندر کی تشکیل کے خواہاں تھے جو معاشرے میں مثبت تبدیلی کا سبب بنے۔ کلام اقبال کے مطالعے سے مرد کلندر کے جو خد و خال سامنے آتے ہیں وہ کچھ ایسے ہیں کہ ایک ایسا بند مومن جس میں ایمان اور یقین کی روح پھونکی گئی ہو، جس کے ارادے آسمانوں سے بلند اور چٹان سے زیادہ سخت ہوں، جس کا دل سچائی کے نور سے منور ہو، جس کی نگاہ سمندر کی تہ میں جھانکنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اقبال کا مرد کلندر سوچوں کو جانچنے اور پرکھنے کی قدرت سے مالا مال ہے۔ اقبال کا مرد کلندر اس جیسی بے شمار خوبیوں کا حامل ہے جو اس کو عام انسانوں سے ممتاز کر کے ایک خاص انسان بنا کر معاشرے میں نمایاں مقام عطا کرتا ہے۔ دراصل اقبال امت مسلمہ کے ہر فرد کو مرد کلندر کے طور پر فائز دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی اس خواہش کا اظہار ان کے کلام اور ان کے افکار میں جا بجا ملتا ہے۔ اقبال کا مرد کلندر ایک ایسا انسان ہے جو نہ صرف اپنی ذات سے آگاہ ہے بلکہ دوسروں کے دل کی دنیا بدلنے پر بھی قادر ہے۔ اقبال کا مرد کامل ایک ایسا سمندر ہے جس میں علوم کے بے پناہ خزانے موجزن ہیں، اور جو بھی اس مرد کامل کے افکار میں جتنا گہرا غوطہ لگائے گا اتنا ہی اپنے دامن کو لال و یمن سے بھر کر لائے گا۔ اقبال کا مرد کلندر ایمان افروز سوچ سے تراشا ہوا ایسا پیکر ہے جو ہمہ وقت ایمان اور یقین کے نور سے اپنے من کو روشن رکھتا ہے۔ اس کا سینہ محبت الہی اور محبت رسول سے جگمگ جگمگ کر رہا ہے۔ حکیم الامت ایک ایسے مرد کلندر کی تشکیل کے خواہاں ہیں جو ہر دور میں معاشرے کی ضرورت بنے، معاشرے کی رہنمائی کرے، اور اگر وہ معاشرہ راہ مستقیم سے بھٹکنے لگے تو وہ ان کے لیے خضر راہ کا کام کرے۔ آج کا نوجوان عمل سے کوسوں دور ہے، جبکہ اقبال کا مرد کلندر کہتا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آج کا انسان ان مادیت کے جالوں میں بری طرح پھنس چکا ہے، اس کی سوچ اور عمل حرص اور تما سے آلودہ ہے، جبکہ اقبال کا مرد کلندر ان تمام آلائشوں سے بلند اور مبرہ ہے۔ اس کے لیے یہ تمام مال و زر بے معنی ہیں، وہ ان آسائشات اور آلائشات میں الجھ کر اپنے تن اور من کو آلودہ نہیں کرتا، بلکہ وہ تو شہادت کو اپنی تمنا سمجھتا ہے۔ حکیم الامت کا مرد کلندر فقر و استغنا سے بھی مالا مال ہوتا ہے، کیونکہ بندہ مومن کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنا توہین سمجھتا ہے۔ وہ فقر، غیور اور عشق خود آگاہ کا نقیب ہوتا ہے۔ سامعین، مختلف مفکرین، اسکالرز اور ماہرین اقبالیات نے اس امر پر کافی مباحث تحریر کی ہیں کہ اقبال کا یہ تصور کہاں سے اخذ کیا گیا ہے۔ محققین نے اپنی اپنی افتاد طبع کے مطابق خامہ فرسائی کی ہے اور تحقیق کے موتی صفحات پر بکھرے ہیں، لیکن ہماری ناقص رائے میں بندہ مومن اور مرد کلندر کا یہ تصور قرآن حکیم اور سیرت نبوی سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اقبال کے بعض اشعار تو بالکل قرآن کریم کا منظوم ترجمہ معلوم ہوتے ہیں، اس لیے یہ کہنا بعید از حقیقت نہیں ہے کہ اقبال کا اکثر کلام اور بندہ مومن کا تصور قرآن و سنت سے اخذ کردہ ہے۔ اقبال کا مرد کلندر قرآن و حدیث کا پابند ہے، اور اس کے آفاقی سوچ سیرت رسول کی عکاس ہے۔ اقبال کا مرد مومن ہر حالت میں پیکر صبر و رضا ہے۔ یہ مرد کلندر دن کے وقت کفار کے ساتھ جہاد کرتا ہے اور اپنی رات اللہ کے حضور اور سجدوں میں گزارتا ہے۔ ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے ہر دم تیار ہوتا ہے۔ اقبال کا مرد مومن ہمیشہ عشق کو عقل پر ترجیح دیتا ہے، وہ صرف دل کی بات سنتا ہے، وہ مصلحت کو بالائے طاق رکھتا ہے۔ اقبال کے مرد کلندر کا تصور مؤذن رسول سیدنا حضرت بلال سے بھی اخذ کرتا ہے، اخذ کردہ ہے، جو اپنے آقا کی خاطر ہر طرح کی تکلیف برداشت کرتے ہیں، اور مقام یہ ہے کہ زمین پر چلتے ہیں لیکن قدموں کی چاپ عرش پر سنائی دیتی ہے۔ اقبال کے مرد قلندر کا تصور اور بلا شبہ اسا ایسا مکمل انسان کا تصور ہے جو ایک طرف سے تو اسلامی تعلیمات سے مالا مال ہو، اسلامی تاریخ سے اس کا سینہ روشن ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ محبت رسول اس کا سرمایہ حیات ہو۔ جب تک یہ خصوصیات ہماری امت اور ہماری قوم کے اندر پیدا نہیں ہوں گی تب تک یہ بے رہ روی ہمارا مقدر رہے گی۔ شاعر مشرق کا پیغام اس کی صحیح روح کے مطابق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں ہی ہماری نجات ہے۔ تو سامعین، سنتے ہیں نشریات کا اگلا پروگرام، یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 26 آبان، 14 جمادی الاول اور 16 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چھبیس آبان 1358 ہجری شمسی کو ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی اور اسلامی جمہوری نظام کے قیام کے بعد لیبیا کے ساتھ ایران کے سفارتی تعلقات مکمل طور پر قائم ہو گئے اور تہران میں لیبیا کا سفارت خانہ کھل گیا۔ واضح رہے کہ شاہ کے دور حکومت میں شاہ کی حکومت کے صہیونی حکومت کے ساتھ قریبی تعلقات کے بارے میں لیبیا کے مخالف موقف کی بنا پر ایران اور لیبیا کے تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے۔ چھبیس آبان سن 1363 ہجری شمسی کو ایرانی فوج کے ایک اہم کمانڈر مہدی زین الدین شہید ہوئے۔ وہ سن 1338 ہجری شمسی میں خرم آباد کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے شہید محراب آیت اللہ سید اسد اللہ مدنی کی خدمت میں کافی عرصہ گزارا۔ شہید مہدی زین الدین کا خاندان انقلاب کے اوائل میں خرم آباد سے قم منتقل ہو گیا۔ انہوں نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی میں شمولیت اختیار کی اور کردستان کے علاقے کو انقلاب مخالف عناصر سے پاک کرنے کی کارروائیوں میں بھرپور حصہ لیا۔ انہوں نے ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ میں مختلف ذمہ داریاں انجام دیں اور اپنی صلاحیت و قابلیت سے ترقی کرتے ہوئے لشکر علی ابن ابی طالب کے کمانڈر بن گئے۔ کردستان کے ایک علاقے میں وہ اپنے بھائی مجید زین الدین کے ہمراہ انقلاب مخالف عناصر کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ چھبیس آبان سن 1347 ہجری شمسی کو ممتاز محقق اور ایران شناسی کے ماہر استاد ابراہیم پور داؤد کا 83 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ اپنی تحقیقات کی تکمیل کے لیے جرمنی اور پھر ہندوستان گئے اور یونیورسٹی میں تدریس بھی کی۔ سن 1315 ہجری شمسی میں استاد پور داؤد تہران یونیورسٹی کے شعبہ ادبیات و قانون کی طرف سے پیشکش کے بعد مذکورہ شعبے سے وابستہ ہو گئے اور 1317 ہجری شمسی میں عالمی فن و دانش اکیڈمی کے رکن بنے۔ 1346 ہجری شمسی میں ابراہیم پور داؤد کو ان کی انسان دوستانہ خدمات کے اعتراف میں ویٹیکن دربار کی طرف سے علمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ استاد ابراہیم پور داؤد 27 سال کی مستقل تدریس کے بعد 1342 ہجری شمسی میں تہران یونیورسٹی سے ممتاز استاد کی حیثیت سے سبکدوش ہو گئے۔ چودہ جماعت الاول سن 450 ہجری قمری کو معروف مسلمان طبیب ابو سعید عبید اللہ بن جبرائیل کا انتقال ہوا۔ وہ طبابت کے علاوہ دوا سازی میں بھی مہارت رکھتے تھے اور پانچویں صدی ہجری کے مشہور دانشوروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ طب کے میدان میں ان کی کئی تالیفات بھی موجود ہیں، جن میں کتاب مناقب العتبا کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ چودہ جماعت الاول سن 1312 ہجری قمری کو 13ویں صدی ہجری کے مشہور محدث اور وائز الحاج ملا اسماعیل سبزواری نے تہران میں وفات پائی۔ انہوں نے اپنے آبائی وطن سبزوار میں ہی ابتدائی تعلیم مکمل کی۔ اس کے بعد معروف فلسفی ملا ہادی سبزواری کے پاس فلسفے و حکمت کی تعلیم حاصل کی۔ وہ اپنی دینی تعلیم کی تکمیل کے لیے حوضہ علمیہ نجف اشرف تشریف لے گئے اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد وہ تہران واپس آ گئے۔ اپنے استاد کے بعد کتاب اسفار پر انہیں عبور حاصل تھا۔ ملا اسماعیل سبزواری کی کتابیں بھی موجود ہیں، جن میں مجمع النورین اور نوادر الآثار کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ چودہ جماعت الاول سن 1326 ہجری قمری کو ایران کی معروف علمی و ادبی شخصیت اور مشہور ریاضیدان مرزا عبد الغفار تہرانی کا انتقال ہوا۔ وہ نجم الدولہ کے نام سے معروف تھے۔ مرزا عبد الغفار نے ابتدا ہی میں ریاضی کے میدان میں اپنی صلاحیت اور دلچسپی ظاہر کی۔ علم ریاضی میں ان کے پہلے استاد خود ان کے والد تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اس دور کے مشہور اسکول دارالفنون میں اپنی تعلیم مکمل کی اور پھر علم ریاضی میں تحقیق و مطالعے کا آغاز کر دیا۔ وہ کئی برس تک تہران کے ٹیکنیکل اسکول دارالفنون میں بحیثیت استاد رہے۔ ان کی تالیفات میں بدایت الحساب اور اصول ہندسہ کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ سولہ نومبر سن 1945 عیسوی کو ویتنام پر فرانسیسی فوج کے حملے کے بعد مکمل آزادی حاصل کرنے کے لیے ویتنام کے عوام کی طویل اور خونریز جنگ کا آغاز ہوا۔ ویتنام پر فرانسیسیوں کے تسلط کے 100 سال بعد دوسری عالمی جنگ کے دوران جاپان نے ویتنام پر کنٹرول حاصل کر لیا، لیکن جنگ میں جاپانیوں کی شکست اور وہاں سے جاپانی فوج کے نکلنے کے بعد فرانسیسی پھر ویتنام پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ ویتنام کے عوام نے ہو چی من کی قیادت میں فرانسیسی فوجیوں کا مقابلہ کیا اور انہیں زبردست جانی و مالی نقصان پہنچا کر 1945 میں شکست سے دوچار کر دیا. اس طرح ویتنام پر فرانس کے تسلط کا دور ختم ہو گیا. سولہ نومبر سن 1946 کو پہلی بار مصنوعی بارش کا تجربہ کیا گیا. اس مصنوعی بارش کے موجد ایک امریکی ماہر موسمیات ڈاکٹر کریک ہے. انہوں نے ایک امریکی کیمیا دان لانگ سیر کی مدد سے کاربن ڈائی آکسائڈ سے بنے ایک مادے کو ہوا میں منتشر کر کے بارش پیدا کرنے میں کامیابی حاصل کی. اور 16 نومبر 1643 کو فرانس کے مشہور مستشرق اور فلسفی جان شارڈن پیرس میں پیدا ہوئے اور وہیں تعلیم حاصل کی. جان شارڈن کے والد ایک جیولر تھے، لہذا انہوں نے بچپن سے ہی قیمتی پتھروں اور زیورات بنانے کا فن سیکھ لیا تھا. ان کے اہل خاندان جو پروٹیسٹنٹ فرقے کے ہیوگونوٹس گروپ سے تعلق رکھتے تھے، کیتھولک چرچ اور فرانس کے حکام سے خوش نہیں تھے، اس لیے وہ باقی زندگی فرانس میں گزارنا نہیں چاہتے تھے. بنابراین 22 سال کی عمر میں جان شارڈن پہلی بار غیر ممالک کے سفر پر نکلے. اس 6 سالہ سفر میں ان کو ایران نے سب سے زیادہ متاثر کیا. جان شارڈن نے اپنے سفر کا دوسرا مرحلہ اگست 1671 میں شروع کیا، جس میں لیسکو نام کی ایک تاجر خاتون ان کے ساتھ تھیں. وہ اس سفر کے دوران جارجیا پہنچے، لیکن وہاں پر قبائلی تنازع کی وجہ سے اپنا سب کچھ کھو بیٹھے. سن 1673 میں وہ ایران کے شہر اصفہان آ گئے اور 1677 تک اسی شہر میں قیام پذیر رہے. 1666 کے وسط میں جان شارڈن ہندوستان گئے اور وہاں 2 سال رہنے کے بعد 1669 میں ایران واپس آ گئے. یہ جان شارڈن کا ایران میں آخری قیام تھا، اور اس دوران ایران کے بادشاہ وقت شاہ عباس دوم نے ان کو تاجر شاہ کا خطاب دیا تھا. سن 1670 میں وہ پیرس چلے گئے. جان شارڈن نے ایران کے اپنے سفر کے نتائج شارڈن کا سفر نامہ نامی کتاب میں لکھے ہیں. اس کتاب کے ذریعے بہت سے یورپیوں کو ایران کے بارے میں معلومات حاصل ہوئیں.
سامعین، پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں آپ کو 9 مسلموں سے روشناس کراتے ہیں، تو آج کے پروگرام میں ایک تاجک 9 مسلم خاتون سے آپ کو روشناس کرا رہے ہیں. امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. تاجکستان وسطی ایشیا کا ایک ملک ہے جس کی تقریباً 95% آبادی مسلمان ہے. ملک کے لوگوں کو سوویت یونین کی دیگر جمہوریاؤں کے لوگوں کی طرح کمیونسٹ حکومت کے دوران 70 سال سے زیادہ عرصے تک اپنے مذہبی امور انجام دینے کی اجازت نہیں تھی. سن 1991 میں سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد اس کی جمہوریاؤں کو آزادی ملی، تو جمہوریہ تاجکستان کے لوگوں کو بھی آزادی نصیب ہو گئی، اور اس آزادی میں مذہبی امور بھی شامل، لیکن افسوس کہ بہت سے نئے آزاد ممالک میں بہت جلد ترویج دین، مذہبی رسومات اور عبادات تک کے سلسلے میں سخت قوانین بنائے گئے۔ نیز مسجد جیسے اسلامی مراکز کی فعالیت روکنے کا کام شروع ہو گیا۔ تاجکستان ان ممالک میں سے ایک ہے جو تنقید سے بھری اپنی پالیسیوں کو دین کو سرکاری رنگ دینے کے لیے انجام دیتا ہے۔ تاجکستان میں 18 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کو مسجد میں جانے کا حق نہیں ہے، عورتوں کو اپنے لباس کا انتخاب کرنے کی آزادی نہیں ہے، تعلیمی مراکز میں اسلامی پردہ ممنوع ہے اور مردوں کو داڑھی رکھنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس طرح کے ماحول میں کسی عیسائی کا مسلمان ہونا، خاص طور سے محترمہ آزادہ کا مسلمان ہونا، بہادری کا اقدام ہے۔ محترمہ آزادہ اسلامی ماحول میں پرورش پانے کی وجہ سے اسلامی مسائل سے بالکل نا آشنا نہیں تھیں، لیکن اپنے دین کی پابند تھیں۔ ان کا خاندان آرتھوڈاکس عیسائی تھا۔ عیسائیت کے موضوعات نے ان کے سامنے کچھ چیلنج کھڑے کر دیے۔ مثلاً عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے ممنوع پھل کھانے کی غلطی کی وجہ سے، جو سب سے پہلا گناہ شمار ہوتا ہے، تمام انسان گنہگار قرار دیے گئے ہیں۔ محترمہ آزادہ اس عقیدہ کا اسلامی عقائد سے موازنہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت آدم اور حضرت حوا کی غلطی کی بنا پر تمام انسان گنہگار ہو گئے۔ اب جو شخص بھی پیدا ہوگا وہ موروثی طور پر گناہ میں مبتلا ہوگا، چاہے اس نے گناہ کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کی وجہ سے گناہ پاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا تاکہ ان کا خون بہے اور زمین گناہوں سے پاک ہو جائے۔ جبکہ اسلام کہتا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کی وجہ سے گنہگار شمار نہیں ہو سکتا۔ انسان جب تک خطا نہ کرے اس کا دل پاک و شفاف ہوتا ہے۔ جس نے ہدایت و تحقیق کا راستہ اختیار کر لیا ہو، اس کا دل قطعاً اسلام کی یہ بات قبول کرے گا اور عیسائیت کے باطل عقائد سے بیزار ہو جائے گا۔ بہرحال محترمہ آزادہ کا رجحان اسلام کی طرف اس وقت زیادہ ہوا جب ان کی ملاقات سوشل میڈیا میں ایسے متعدد لوگوں سے ہوئی جو اسلامی عقائد کو منطقی اور مستحکم ہونے کی بنا پر اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا سوشل میڈیا میں روزانہ کچھ لوگ مسلمان ہوتے تھے، بلکہ وہ لوگ بھی اسلام قبول کر رہے تھے جو کسی دین کو نہیں مانتے تھے، اور عیسائی یا بے دین دانشور اور سائنسداں تھے۔ میرے لیے عجیب بات تھی کہ پڑھے لکھے مغربی اسکالر اور سائنسداں مختلف ادیان میں سے اسلام کو ہی کیوں قبول کرتے ہیں۔ اسی بنا پر میں نے بھی رہ یافتہ جیسی اسلامی سائٹوں پر اسلام کے بارے میں تحقیق کی۔ محترمہ آزادہ نے قرآن اور معتبر کتابوں کے مطالعے سے دین اسلام کے بارے میں تحقیق کا آغاز کیا، اور جو ابہامات یا سوالات ہوتے تھے ان کو وہ صاحب علم اور معتبر حضرات سے پوچھ لیتی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں قرآن کی خوبصورت اور معنوی توصیف ان کے لیے دل نشیں تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا بہت زیادہ احترام و اکرام ہے، اور حضرت مریم کے نام پر تو قرآن میں ایک سورہ بھی ہے۔ قرآن میں جب حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی نیک سیرت کے بارے میں پڑھتی ہوں تو آپ کو نمونے عمل بناتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ میں بھی خوش اخلاق اور اچھے سلوک والی بنوں۔ تو سامعین، غور و فکر اور حصول علم کی طرف اسلام کی دعوت اور کوئی بھی عقیدہ اختیار کرنے کی آزادی نے اس تاجر خاتون کو متاثر کیا۔ وہ تحقیق اور مطالعے اور اسلام کے بارے میں ابہامات دور ہونے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتی ہیں کہ بہترین اور مکمل ترین دین دین اسلام ہے۔ محترمہ آزادہ کلمہ پڑھنے کے بعد باقاعدہ طور پر مسلمان ہو جاتی ہیں۔ البتہ وہ شروع میں تبدیلی دین کی وجہ سے تنہائی کا احساس کرتی تھیں، لیکن قرآن سے انس ہونے کے بعد انہوں نے اپنے ساتھ خدا کا احساس کیا۔ اسی بنا پر وہ سورہ رعد کی آیت نمبر 28 کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں، جس میں خدا کو قلبی اطمینان اور سکون کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ وہ اس ضمن میں کہتی ہیں کہ بہت عرصہ ہوا جب بھی مجھے ڈر لگتا ہے یا تنہائی کا احساس ہوتا ہے تو فوراً میرے ذہن میں یہ آیت آ جاتی ہے کہ یاد خدا قلبی سکون کا ذریعہ ہے، اور یاد خدا سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ وہی خدا جس نے میری دستگیری کی اور مجھے انحرافات سے نجات دلائی، مجھ سے کہتا ہے کہ پریشان مت ہو، مجھے یاد کر تیرے دل کو سکون ملے گا اور خوف تیرے دل سے نکل جائے گا۔ عام طور سے کسی بھی نو مسلم کی پہلی نماز یادگار ہوتی ہے۔ محترمہ آزادہ بھی اس لمحے کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میری پہلی نماز صبح کی نماز تھی۔ اس رات کو اذان تک مجھے نیند نہیں آئی، جوش و ولولے اور ہیجان مجھ پر حاوی ہو چکا تھا۔ اذان سے چند منٹ پہلے میں نے وضو کر لیا تھا، کمرے کو تالا لگا کر بند کر دیا اور نماز کے لیے تیار ہو گئی۔ میرے موبائل میں آن لائن اذان ہوئی، اچانک میرے پورے وجود میں لرزہ طاری ہو گیا، میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ بہت خوبصورت احساس تھا۔ نماز شروع کی، میں نے محسوس کیا کہ میں پہلی بار خدا سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ واقعاً خدا میری بات سن رہا ہے۔ اسلامی عبادات میں نماز کو اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوتا ہے کہ جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں، کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شے ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز کو ستون دین، پرچم اسلام، ایمان کی علامت اور خدا سے مومن کی قربت کا ذریعہ بتایا ہے۔ نماز کے اسی مؤثر کردار اور اہمیت کے سبب خدا نے ہر مسلمان پر روزانہ ہر حال میں نماز پڑھنا واجب قرار دیا ہے، اور اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب بھی مقرر فرمایا ہے۔ چند ماہ بعد رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو محترمہ آزادہ نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ ان کو اس مہینے کی عبادت سے خوشی ہوتی ہے اور اس مہینے کو مختلف مادی اور معنوی خصوصیات کا حامل قرار دیتی ہیں۔ تجربے اور مطالعے کی بنیاد پر وہ حجاب کے بارے میں اپنی رائے قائم کرتی ہیں۔ حجاب کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ میری نظر میں حجاب سے عورت کو سکون، تحفظ اور باوقار ہونے کا احساس ہوتا ہے جو اطمینان بخش ہے۔ ایک عورت اپنے حجاب سے یہ ثابت کرتی ہے کہ اس کی قدر و منزلت ہے، اور حجاب اس کو بیش بہا انسان بنا دیتا ہے۔ محترمہ آزادہ کی اسی بات سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جو عورتیں حجاب نہیں کرتی ہیں اور نامناسب لباس میں باہر نکلتی ہیں، وہ اپنی نمائش کرتی ہیں اور اپنی قدر و منزلت کو کم کر دیتی ہیں۔ البتہ عورتوں کے حجاب کے بارے میں تاجکستان کی حکومت کی سخت گیری کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ محترمہ آزادہ کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو نمونہ عمل قرار دیتی ہیں، کیونکہ آپ کے زرنی اقوال پڑھنے کے بعد انسان کی مختلف ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید کے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ مسلمانوں، تم میں سے اس کے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے جو شخص بھی اللہ اور آخرت سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہے اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ محترمہ آزادہ ایک مسلمان عورت ہونے کے ناطے دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بھی قربت کا احساس کرتی ہیں اور آپ کو مختلف میدانوں میں اپنا نمونہ عمل قرار دیتی ہیں۔ وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں کہتی ہیں کہ میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ زیادہ تعلق قائم کرتی ہوں۔ جب میں آپ کی فداکاری اور مظلومیت کے بارے میں پڑھتی ہوں کہ کس طرح آپ نے اپنے شوہر حضرت علی علیہ السلام کا دفاع کیا اور خود کو مولا کے لیے وقف اور نثار کر دیا، یہی راستہ اپنے بچوں کو دکھایا، تو میں بہت زیادہ متاثر ہوتی ہوں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حیا اور عفت کا مکمل نمونہ، اور آپ نے خواتین کے لیے مثال پیش کی ہے کہ کس طرح اپنے شوہر کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ زہرا کی خانہ داری اور ایک شریک حیات کی حیثیت سے ان کے کردار کو جب میں پڑھتی ہوں، جو نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی نمونہ عمل ہو سکتا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خانہ داری اور ایک شریک حیات کی حیثیت سے ان کے کردار کو پڑھتی ہوں، جو نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی نمونہ عمل ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ کے فضائل صرف یہی نہیں ہیں، بلکہ آپ کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ مقبوضہ فلسطین میں صہیونی مراکز پر حزب اللہ کے حملے، حزب اللہ کے ڈرون دیکھتے ہی صہیونیوں میں خوف و ہراس۔ امریکہ نے غزہ میں نسل کشی کا انکار کر کے ثابت کر دیا کہ صہیونی جرائم میں برابر کا شریک ہے، حماس کا بیان۔ غاصب صہیونی فوج کی جارحیت میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 43,700 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہندوستان کے شہر جھانسی کے لکشمی بائی میڈیکل کالج میں آتش زدگی، کم سے کم 10 نو مولود بچوں کی موت۔ اور پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں دہشت گردی، چیک پوسٹ پر مسلح افراد کا حملہ، 7 سیکورٹی اہلکار جاں بحق اور 15 زخمی۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ حزب اللہ لبنان کے ڈرون طیارے ایک بار پھر مقبوضہ شمالی فلسطین کی حدود میں داخل ہونے میں کامیاب رہے ہیں۔ صہیونی فوج نے ہفتے کے روز اعلان کیا کہ لبنان سے 2 ڈرون طیارے مقبوضہ شمالی فلسطین میں الجلیل الغربی کی فضا میں داخل ہوئے، جن کا اسرائیلی فوج نے تعاقب کیا۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے بھی اعلان کیا ہے کہ حزب اللہ لبنان کے ڈرون طیاروں سے خائف ہو کر غاصب صہیونیوں میں افراتفری مچ گئی اور خطرے کا سائرن بجنے لگا۔ ان ذرائع ابلاغ نے اعلان کیا کہ راس ناقورہ اور نہاریہ میں بھی خطرے کا سائرن بجنے کی رپورٹ ملی ہے۔ تازہ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ حزب اللہ نے مقبوضہ فلسطین کے شہر عقا کے شمال میں واقع گولانی بریگیڈ کے ایک ہیڈ کوارٹر پر کامیاب میزائلی حملہ کیا ہے۔ فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس نے کہا ہے کہ غزہ میں نسل کشی کے بارے میں بین الاقوامی کمیٹی کی رپورٹ کی تردید میں امریکی وزارت خارجہ کا بیان عصر جدید کے وحشیانہ ترین جرائم میں امریکی شرکت کی ترجمانی کرتا ہے۔ حماس نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ امریکی وزارت خارجہ کے بیان میں غزہ میں فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کو، جو جنگی اور انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں آتا ہے، نظر انداز کیا گیا ہے، اور بین الاقوامی کمیٹی کی رپورٹ کو، جس میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کی گئی ہے، مسترد کیا گیا ہے، جس سے عصر جدید کے وحشیانہ ترین تشدد اور جرائم میں امریکہ کی شرکت اور اس کی جانب سے ان جرائم میں بھرپور ساتھ دیے جانے کی عکاسی ہوتی ہے۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ غزہ میں فلسطینی عوام کے ہولوکاسٹ، نسل کشی، نسلی تصفیے، نقل مکانی پر مجبور کیے جانے اور عوام پر بھوک مسلط کرنے کے انکار پر مبنی امریکی حکومت کی مجرمانہ پالیسیاں ایسے حالات میں جاری ہیں کہ غاصب اور فاشسٹ صہیونی حکومت کو ان وحشیانہ جرائم کو جاری رکھنے میں امریکہ کی بھرپور سیاسی اور فوجی حمایت حاصل ہے۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکی حکومت کی یہ مجرمانہ پالیسیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ گزشتہ 400 سے زیادہ دن سے جاری صہیونیوں کے وحشیانہ ترین جرائم کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی حکومت کے ہوائی اور زمینی حملے ہفتے کو بھی جاری رہے۔ صہیونی حکومت کے لڑاکا طیاروں نے ہفتے کو جنوبی غزہ کے مشرقی خان یونس میں واقع الشیخ ناصر علاقے میں ایک عمارت پر بمباری کی۔ غزہ شہر کے جنوب مشرقی علاقے زیتون کے رہائشی علاقوں پر بھی بمباری میں متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ المیادین ٹی وی چینل کے نامہ نگار نے بھی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے شمالی غزہ میں واقع جبالیہ کیمپ پر بمباری کر کے فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار کر دیا ہے۔ شمالی غزہ کے بیت اللہیہ میں بھی ایک مسجد کے قریب واقع مکانات پر جارحے صہیونی فوج کے حملوں میں متعدد افراد شہید اور زخمی ہو گئے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں فلسطینی شہدا کی تعداد 43,799 ہو گئی ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے ہفتے کو بتایا کہ غاصب صہیونی حکومت نے تازہ جارحیت میں 3 بار وحشیانہ جرائم کا ارتکاب کیا، جس میں 35 فلسطینی شہید اور 111 دیگر زخمی ہو گئے۔ ابھی تک ملبے تلے دبی اور سڑک پر پڑی لاشوں کی تعداد کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ اس طرح اب تک غزہ میں فلسطینی شہدا کی تعداد 43,799 ہو گئی ہے، جبکہ 1,03,601 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اراکین نے اس تنظیم کی جنرل اسمبلی کی کمیٹیوں میں سے ایک میں فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت میں ایک نئی قرارداد کے مسودے کے لیے ووٹ دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک کمیٹی میں 158 ممالک نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں بشمول مشرقی بیت المقدس اور شام کے مقبوضہ علاقے جولان میں موجود عرب آبادی کے قدرتی وسائل پر فلسطینی عوام کی مستقل خود مختاری کو تسلیم کرنے کی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ اس قرارداد کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی انسانی حقوق اور انسانی امور کی کمیٹی نے منظور کیا، اور امریکہ، کینیڈا اور اسرائیل سمیت 7 ممالک نے اس قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دیا، جبکہ 11 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اس قرارداد کے حق میں ووٹ دینے والے ممالک میں آسٹریلیا، برطانیہ، نیوزی لینڈ، فرانس، جرمنی اور جاپان شامل ہیں۔ اس اجلاس میں اسلامی جمہوریہ ایران نے مظلوم فلسطینی قوم کے حق میں ہمیشہ کی طرح اپنی حمایت جاری رکھتے ہوئے اسرائیلی حکومت کی غاصبانہ اور جارحانہ پالیسیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے فلسطین اور فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی حکومت کی نسل پرستانہ پالیسیوں اور اقدامات، نیز غاصبانہ قبضے کے خاتمے کے پیش نظر اس سلسلے میں پیش کی گئی قرارداد کے حق میں مثبت ووٹ دیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے اس بات پر زور دیا کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ اسرائیلی حکومت کو پابند کرے کہ وہ تمام بے گھر فلسطینیوں کو ان کی سرزمین پر واپس جانے اور ان کی جائیداد کو ان کے حوالے کیے جانے کی اجازت دے۔ نیز ساتھ ہی مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں تمام مصیبت زدہ افراد کو اس کا معاوضہ ادا کرے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ عراق کی تحریک استقامت نے مقبوضہ جنوبی فلسطین میں ایلات بندرگاہ پر 2 اہم صہیونی اہداف کو ڈرون حملے کا نشانہ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ عراق کی تحریک استقامت نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ صہیونی جارحیت کے جواب اور لبنان و فلسطین کے عوام کی حمایت میں ہفتے کو ام الرشراش میں ایک اہم صہیونی فوجی ہدف کو نشانہ بنایا۔ عراقی مجاہدین نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ ام الرشراش میں ایک بار پھر اہم صہیونی فوجی ہدف کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ عراق کی تحریک استقامت نے تاکید کی ہے کہ غزہ اور لبنان کے عام شہریوں اور خاص طور سے بچوں اور عورتوں کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت کے جواب میں صہیونی اہداف پر نہ صرف یہ کہ اس قسم کے حملے جاری رہیں گے بلکہ حملے تیز بھی کر دیے جائیں گے۔ ہندوستان کے ایک اسپتال میں آگ لگنے سے 10 مولود بچوں کی موت ہو گئی ہے۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے جھانسی کے مہارانی لکشمی بائی میڈیکل کالج کے این آئی سی یو وارڈ میں جمعے کی رات کو خوفناک آگ لگ گئی۔ آتش زدگی کے اس واقعے میں جھلس کر 10 مولود بچوں کی موت ہو گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ بچوں کے وارڈ میں سلنڈر پھٹنے سے زبردست آگ بھڑک اٹھی۔ جھانسی کے چیف میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سچن موہر نے واقعے سے متعلق بتایا کہ حادثہ آکسیجن کنسنٹریٹر کے باعث پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق اسپتال کے این آئی سی یو وارڈ میں 54 بچے موجود تھے۔ آکسیجن کنسنٹریٹر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جسے بجھانے کے لیے عملہ مصروف رہا، تاہم کمرے میں آکسیجن کی وافر مقدار تھی اس لیے آگ تیزی سے پھیل گئی۔ جھانسی کے ڈی ایم نے 10 بچوں کی موت کی تصدیق کی ہے۔ آگ لگنے کے بعد بھگدڑ مچ گئی، فائر بریگیڈ نے آگ پر قابو پا لیا۔ اس المناک واقعے میں 16 بچے زخمی بھی ہوئے ہیں، جن میں 7 کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ ہندوستان کی ریاست منی پور میں تشدد کے بڑھتے واقعات کا سنجیدگی سے نوٹس لیتے ہوئے ہندوستان کی وزارت داخلہ نے سیکورٹی فورسز کو سختی سے نمٹنے کا حکم دیا ہے۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ منی پور میں مرکزی وزارت داخلہ نے سیکورٹی فورسز کو سختی سے نمٹنے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ نظم و نسق برقرار رکھنے اور امن کی بحالی کے لیے ضروری اقدامات کریں، نیز شرپسندوں کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی وزارت داخلہ نے ہفتے کو کہا کہ منی پور میں سیکورٹی کا منظرنامہ پچھلے کچھ دنوں سے نازک بنا ہوا ہے۔ ہندوستان کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ پرتشدد اور خلل ڈالنے والی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی کوشش کرنے والے ہر شخص کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس سے پہلے منی پور میں فتنہ و فساد اور تشدد کے واقعات پر حزب اختلاف کی جانب سے حکومت پر لاپرواہی برتنے کا الزام لگایا جاتا رہا ہے۔ مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے قم میں شہداء استقامت تعزیتی ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طاقت کا شیرہ بکھر رہا ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ حق اور باطل کے درمیان جنگ ابتدائے تاریخ سے جاری ہے، آج یہ جنگ عروج پر ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی جنگ اور امن ہر حال میں انسانی حقوق اور اسلامی اصولوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی جیسا قائد پوری دنیا میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حساس حالت میں ہمیں رہبر انقلاب اسلامی کی پیروی کرنی چاہیے، ان سے آگے بڑھنے والا یا پیچھے رہنے والا اس جنگ میں ہار جاتا ہے۔ مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ نے کہا کہ اس وقت دنیا میں طاقت کا توازن بدل رہا ہے، مغرب سے مشرق کی طرف پاور شفٹ ہو رہی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ دنیا کا واحد سپر پاور بن گیا تھا، لیکن آج امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طاقت کا شیرازہ بکھر رہا ہے۔ اس وقت دنیا میں کئی طرح کی جنگیں چل رہی ہیں، روایتی جنگ کے علاوہ نفسیاتی جنگ، ہائبرڈ جنگ، سائبر جنگ اور شناختی جنگ بھی ہو رہی ہے، جو سب سے خطرناک جنگ ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے قلات ضلع کے شاہ مردان چیک پوسٹ پر نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں 7 سیکورٹی اہلکار جاں بحق اور 15 زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق نامعلوم مسلح افراد نے قلات کے علاقے جوہان میں شاہ مردان چیک پوسٹ پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 7 سیکورٹی اہلکار جاں بحق اور 15 دیگر زخمی ہوئے۔ لیویز ذرائع کا کہنا ہے کہ زخمیوں اور جاں بحق ہونے والے افراد کی لاشوں کو کوئٹہ منتقل کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے قلات کے علاقے میں چیک پوسٹ پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ واضح رہے کہ 9 نومبر کو بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے ریلوے اسٹیشن میں خودکش دھماکے کے نتیجے میں خاتون سمیت 26 افراد جاں بحق اور 62 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ کلدم بلوچ لیبریشن آرمی BLA نے دھماکے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ پاکستان کے صوبے پنجاب میں اسموگ اور دھند کا راج برقرار ہے۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور بدستور پہلے نمبر پر ہے۔ صبح سویرے ایئر کوالٹی انڈیکس 812 تک پہنچ گیا۔ شدید دھند کے باعث موٹر وے مختلف مقامات سے ٹریفک کے لیے بند ہے۔ لاہور اور ملتان میں آج اور کل مکمل لاک ڈاؤن برقرار ہے۔ اس موقع کے باعث اسکولوں کی چھٹیاں 24 نومبر تک بڑھا دی گئی ہیں۔ چھٹیوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ مری کے سوا تمام اضلاع میں نجی اور سرکاری اسکول 24 نومبر تک بند رہیں گے۔ صوبائی حکومت نے تعمیراتی سرگرمیوں پر ایک ہفتے کے لیے پابندی عائد کر دی ہے، جبکہ سرکاری اسپتالوں میں OPD رات 8 بجے تک کھلیں گی، جبکہ طبی عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ اس سے پہلے اسموگ کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر پنجاب حکومت نے سرکاری محکموں میں ملازمین کی حاضری کو 50% کر دیا تھا۔ آسٹریلیا نے پاکستان کو اور ہندوستان نے جنوبی افریقہ کو شکست دے کر سیریز اپنے نام کر لی ہے۔ آسٹریلیا نے دوسرے T20 میچ میں بھی پاکستان کو شکست دے کر 3 میچوں کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی۔ سڈنی میں کھیلے گئے میچ میں میزبان آسٹریلیا نے پاکستان کو 13 رن سے شکست دی۔ 148 رنوں کے ہدف کے تعاقب میں پاکستانی ٹیم 19.4 اووروں میں 134 رن پر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستانی ٹیم کو آخری اوور میں جیت کے لیے 16 رن درکار تھے، جو نہیں بن سکے۔ اس سے پہلے آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا تھا۔ آسٹریلیا نے مقررہ اووروں میں 9 وکٹ پر 147 رن بنائے اور پاکستان کو جیت کے لیے 148 رنوں کا ہدف دیا تھا۔ واضح رہے کہ پہلے T20 میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 29 رنوں سے شکست دی تھی۔ ادھر ہندوستان نے چوتھے T20 میچ میں جنوبی افریقہ کو شکست دے کر سیریز اپنے نام کر لی ہے۔ جوہانس برگ میں کھیلے گئے چوتھے T20 میچ میں ہندوستان نے جنوبی افریقہ کو 135 رنوں سے شکست دے دی۔ ہندوستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک وکٹ کے نقصان پر 283 رن بنائے تھے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام استقامت زندہ ہو جاوید، اور اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سماعت فرمائیں پروگرام استقامت زندہ ہو جاوید، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
حق پرستوں کا نکلا ہے یہ کارواں، سوئے منزل یہ بڑھتا چلا جائے گا، اب رکے گا نہیں کلمہ توحید کا، جب تلک نہ زمانے پہ چھا جائے گا۔
عزیز سامعین، پروگرام استقامت زندہ و جاوید لے کر حاضر خدمت ہیں، جو موجودہ دور کے اہم ترین مسائل میں سے ایک اور بین الاقوامی میدان میں سب سے زیادہ چیلنجز مسائل میں سے ایک کو حل کرنے کے لیے ہیں۔ ایک ایسا مسئلہ جو بہت سے ماہرین کے نقطۂ نظر سے نسل کشی کے فرہنگ و ثقافت کے پھیلاؤ کی ایک زندہ مثال ہے۔ اس پروگرام میں ہم ان پالیسیوں اور اقدامات کا تنقیدی جائزہ لیں گے جو نہ صرف جواز فراہم کرتی ہیں بلکہ بعض صورتوں میں غاصب اسرائیل کی طرف سے نسل کشی کی بھی حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔ سامعین، نسل کشی اور مختلف نسلی گروہوں اور اقوام کے خلاف تشدد ایک ایسا واقعہ ہے جو بدقسمتی سے پوری تاریخ میں دہرایا جاتا رہا ہے۔ کینیڈا اور آسٹریلیا میں نسل کشی کے واقعات سے لے کر روانڈا، بوسنیا اور میانمار میں نسل کشی اور بہت سے دوسرے واقعات تک، لیکن آج ہم غزہ میں جس نسل کشی کا مشاہدہ کر رہے ہیں وہ اس دنیا میں دوسروں سے بالکل مختلف ہے، جہاں دنیا کو دیکھنے کے لیے سب کچھ زندہ ہے۔ آج پوری دنیا کی نظروں کے سامنے ایک محصور علاقے میں بچوں اور عورتوں کا قتل عام اور غزہ کے لوگوں کے بنیادی ڈھانچے کی تباہی ایک معمول بن چکا ہے۔ بہت سے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ جنگ نہ صرف ایک فوجی تنازعہ ہے بلکہ یہ نسل کشی کی فرہنگ و ثقافت کی بھی نمائندگی کرتی ہے جو واضح طور پر اسرائیلی معاشرے میں موجود ہے اور اسی سے جنم لیتی ہے۔ سامعین، اس ثقافت کی ایک تازہ ترین مثال وہ رویہ ہے جو اسرائیلی حکومت کے بعض شہریوں، خصوصاً اس کے کلب کے شائقین کے درمیان دیکھا جا سکتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ اسرائیلی شدت پسندوں کے ایک گروپ نے، جو مکابی تل ابیب کلب کے حامی تھے، ایمسٹرڈم میں ہالینڈ کے نوجوانوں کے ساتھ لڑائی شروع کر دی۔ انہوں نے عرب مخالف نعروں کے ساتھ فلسطینی پرچم کو پھاڑنا شروع کر دیا اور ہسپانوی سیلاب کے متاثرین کے لیے ایک منٹ کی خاموشی اختیار کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ صہیونی حکومت کے اتحادیوں نے امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے لے کر فرانس کے صدر ایمانوئل ماکرون تک ایمسٹرڈم کی سڑکوں پر صہیونی تشدد کی عکاسی کے آغاز سے ہی واقعات کو الٹا دیکھنے کی کوشش کی۔ ایمسٹرڈم کے عوام پر سب سے واضح الزام صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے لگایا۔ نتنیاہو نے دعویٰ کیا کہ یہ جھڑپیں ایمسٹرڈم کے رہائشیوں کی طرف سے نسل پرستانہ اور یہودی مخالف کارروائی تھی۔ صہیونی حکومت کے سربراہ اسحاق ہرتزوگ نے ایکس سوشل نیٹ ورک پر لکھا، ہم خوفناک تصاویر اور ویڈیوز دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ امید ہے کہ ہم 7 اکتوبر کے بعد دوبارہ کبھی بھی ایسے خوفناک مناظر کا مشاہدہ نہیں کریں گے۔ ایمسٹرڈم ہالینڈ کے قلب میں مکابی تل ابیب کے شائقین اور اسرائیلی شہریوں پر حملوں نے ہمیں 7 اکتوبر کی یاد تازہ کرا دی۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ جب نتنیاہو کو غزہ میں فلسطینیوں کے قتل، ظلم و ستم اور فاقہ کشی کی وجہ سے دی ہیگ میں بین الاقوامی فوجداری عدالت کے چیف پروسیکیوٹر کی طرف سے نسل کشی کے الزامات کا سامنا ہے۔ سامعین، ورلڈ سوشلائٹ ڈیٹا بیس نے لکھا ہے کہ یہ بیانیہ یورپ میں نسل کشی اور غزہ جنگ کے مخالفین کے خلاف پولیس کے کریک ڈاؤن کو جواز فراہم کرنے کے چند دنوں میں ایک بڑے جھوٹ کے طور پر تیار کیا گیا، لیکن سوشل نیٹ ورکس پر لاکھوں لوگوں کی طرف سے دیکھی جانے والی ویڈیوز سے پتہ چلتا ہے کہ جھڑپوں کا آغاز ایمسٹرڈم نے نہیں کیا بلکہ مکابی تل ابیب کے اسرائیلی شائقین نے کیا ہے، جو وہاں ایجیکس ایمسٹرڈم سے ملنے گئے تھے۔ انہوں نے عربوں پر حملہ کیا، فلسطینی جھنڈے پھاڑ دیے اور عربوں کو مارنے اور غزہ کی نسل کشی کے نعرے لگائے۔ اس لیے کچھ امریکی اور یورپی میڈیا دستاویزی ثبوتوں اور تصاویر کے سامنے یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے کہ ایمسٹرڈم میں تشدد مکابی تل ابیب ٹیم کے متشدد حامیوں کے اشتعال انگیز کارروائیوں سے شروع ہوا۔ سامعین، ان تشدد اور ان کی حمایت پر ہالینڈ کی انتہائی دائیں بازو کی اتحادی حکومت کا رد عمل ظاہر کرتا ہے کہ تشدد پسند اور بچوں کو مارنے والے صہیونیوں کی حمایت میں کوئی اخلاقی اور قانونی حدود نہیں ہے، یہاں تک کہ انسانی ہمدردی کے دعووں کے اشارے پر بھی۔ صہیونیت کے حامی اس نقطہ نظر نے مکابی تل ابیب کے تمام فسادیوں کو نیدرلینڈز چھوڑنے کی اجازت دی۔ اس طرح ملک کی پولیس کی جھڑپوں کی تحقیقات کے وعدوں کا مذاق اڑایا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اب ہالینڈ کی اتحادی اور نسل پرست حکومت لوگوں کے ایک ایسے گروہ کو گرفتار کر رہی ہے جن پر صہیونی فسادیوں کے خلاف لڑنے کا شبہ ہے۔ ایک یہودی سیاسی مبصر نے ایمسٹرڈم میں ہونے والے تشدد کے بارے میں کہا، یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیلی یورپ میں اپنے بیانیے کے غلبے پر پر اعتماد ہیں۔ نسل پرستانہ نعرے لگانا، فلسطینی پرچم کو گرانے کے لیے گھروں کی دیواروں پر چڑھنا، یہ سب اسرائیل کی موجودہ صورتحال کا حصہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ صہیونی معاشرے نے مغربی حکومت کی حمایت کے تحت معافی کے احساس کو اندرونی شکل دے دی ہے۔ یہ طرز عمل اس طرز عمل کا مظہر ہے جو اسرائیلی معاشرے میں مضبوط ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے کچھ اسرائیلی خود کو قانون اور اخلاقیات سے بالاتر حالت میں دیکھ رہے ہیں۔ اس قسم کی ثقافت جو نسل کشی اور تشدد کو معمول بناتی ہے، مکابی کے شائقین میں واضح طور پر نظر آتی ہے، اور یہ ایک ایسے معاشرے کی طرف اشارہ ہے جو غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف جنگ کو جائز قرار دیتا ہے۔ ہمیں نسل پرستانہ رویے اور پالیسیاں اسٹیڈیم کے تماشائیوں یا صہیونی نوجوانوں تک محدود نہیں ہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ اس قسم کا رویہ فلسطین پر قابض یہودی برادری کی مختلف سطحوں میں زیادہ وسیع طور پر ہو گیا ہے۔ اسرائیل میں سیاستدانوں اور مذہبی رہنماؤں نے بارہا فلسطینیوں کو ختم کرنے یا ان کو تباہ کرنے کی ضرورت پر بات کی ہے۔ ان بیانات کا اظہار ان طریقوں سے کیا جاتا ہے جو تشدد اور قتل کو اپنے دفاع کے طور پر جائز قرار دیتے ہیں۔ ابھی گزشتہ مہینے الجزیرہ نے ایک دستاویزی فلم جاری کی تھی جس میں دکھایا گیا تھا کہ کس طرح کچھ اسرائیلی فوجی غزہ میں اپنے مظالم کی لائیو تصاویر اور ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں، اپنے جنگی جرائم کو حقیقی وقت میں دستاویزی شکل دے رہے ہیں۔ تصاویر میں دل ہلا دینے والے مناظر کو دکھایا گیا تھا، لیکن اس رویے کی مذمت کرنے کے بجائے بہت سے اسرائیلیوں نے فوجیوں کا دفاع کیا اور ناقدین پر حملہ کیا۔ بدقسمتی سے حالیہ برسوں میں بعض اسرائیلی سیاستدانوں نے بھی واضح طور پر کہا ہے کہ غزہ کو خالی ہونا چاہیے، اور ایسے بیانات کی اسرائیلی رائے عامہ میں نہ صرف مذمت کی جاتی ہے بلکہ بڑے پیمانے پر جائز اور تعریف بھی کی جاتی ہے۔ سامعین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نسل کشی کا کلچر صہیونی حکومت کے معاشرے میں کیسے پروان چڑھا اور آج ہم اسے یورپی ممالک کی سڑکوں پر پھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اس مسئلے کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں مقبوضہ فلسطین میں نسل کشی کی ثقافتی اور سماجی بنیادوں پر توجہ دینا ہوگی۔ ایک ایسی نسل جو عقائد کے ایک مجموعے کے ساتھ پروان چڑھی ہے، جہاں فلسطینیوں کے خلاف تشدد یہاں تک کہ انہیں قتل کرنا بھی اپنے دفاع کی ایک توجیہ پیش کی جاتی ہے۔ اسرائیل میں گانے، کامیڈی شو اور یہاں تک کہ صحافتی پروگرام بھی فلسطینیوں کی نسل کشی اور قتل کی کھل کر حمایت کرتے ہیں۔ ہم نے کئی بار مشاہدہ کیا ہے کہ مذہبی رہنما، فٹ بال کے کھلاڑی اور کچھ اسرائیلی ماہرین تعلیم کھلم کھلا فلسطینیوں کے قتل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اسرائیلی فوج کو چاہیے کہ وہ فلسطینیوں کو زیادہ سے زیادہ قتل کریں یا غزہ کے لیے تمام انسانی امداد بھی بند کر دیں۔ یہ رویہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں تشدد کو معمول پر لانا اور نسل کشی کا جواز عام ہے، واضح طور پر اخلاقی بحران کی نشاندہی کرتا ہے۔ البتہ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس پرتشدد ثقافت کی جڑیں اسرائیل کے قیام کے ابتدائی برسوں تک پلٹتی ہیں۔ سن 1947 میں جب اقوام متحدہ نے فلسطینیوں کو یہودیوں اور عربوں کے درمیان تقسیم کرنے کا منصوبہ بنایا تو اس منصوبے میں فلسطینیوں کی نسلی صفائی کا مطالبہ کیا گیا، کیونکہ اس منصوبے کے تحت عرب ریاست کو تفویض کردہ اراضی فلسطین کا صرف 47% مقرر کی گئی تھی، لیکن دوسری طرف یہودی ریاست اور یہودیوں کے لیے جن کے پاس اس وقت فلسطینی اراضی کا صرف 7% تھا، یعنی 56% فلسطینی اتھارٹی دے رہا تھا۔ اس منصوبے کے نتیجے میں بہت سے فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل کر دیا گیا، اور صہیونی حکومت نے اپنے کو مستحکم کرنے کے لیے نسل کشی شروع کر دی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ کارروائیاں فلسطینیوں کی غیر انسانی اور ان کے انسانی حقوق کو نظر انداز کرنے کا باعث بنی۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں فلسطینیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک معمول بن چکا ہے، نسل پرستانہ نعرے اور فلسطینی مخالف بیانات کو اب کوئی غیر معمولی مسئلہ نہیں سمجھا جاتا. ایسا لگتا ہے کہ اسرائیلی معاشرے نے وقت کے ساتھ نسل کشی کے کلچر کو اندرونی شکل دی ہے اور منظم طریقے سے فلسطینیوں کے خلاف تشدد اور نفرت کو فروغ دیا ہے. اسرائیل کے سیاسی اور ثقافتی اشرافیہ نے پرامن بقائے باہمی کو فروغ دینے کے بجائے ان پرتشدد رویوں کو تقویت دی ہے. تو ایسے معاشرے میں ہم یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ فلسطینیوں کے حقوق بحیثیت انسان عزت اور برابری کے ساتھ ملتے ہیں؟ بس بدقسمتی سے عالمی برادری نے بہت سے معاملات میں خاموشی اور عدم توجہی کے ساتھ اس صورتحال کو ہوا دی ہے. کچھ معاملات میں اس ثقافت کو عالمی حمایت سے بھی تقویت ملی ہے، مثال کے طور پر امریکی حکومت کی حمایت، خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کی سابقہ صدارت کے دور اسرائیل کو سختی سے یقین و اطمینان دلایا گیا کہ وہ نتائج کے خوف کے بغیر قتل و غارت اور سرکوبی کو جاری رکھ سکتا ہے. اب بہت سے تجزیہ کاروں کو تشویش ہے کہ ٹرمپ کے اقتدار میں واپس آنے سے نسل کشی کے اس کلچر کو مزید تقویت ملے گی اور اس ملک کی بے جا حمایت صہیونی حکومت کو کسی بھی احتساب سے مستثنی محسوس کرتے ہوئے فلسطینیوں کے خلاف تشدد جاری رکھنے کی اجازت دے گی. سامعین، استکبار کا مقابلہ کرنا اور استبداد کے خلاف جدوجہد کو فروغ دینا اسلامی اصولوں پر کاربند ایک مومن قوم کی امتیازی خصوصیات میں سے ہے. اسلام تمام مردوں اور عورتوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ دشمن کی جارحیت کے خلاف اپنی جان، مال اور خاندان کا دفاع کریں. سامراجی دنیا نے تاریخ میں لاکھوں بے گناہوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے ہیں. امریکی سرمایہ دار غزہ اور لبنان کے مظلوم عوام کو قتل کرنے کے لیے صہیونیوں کو ہتھیار فراہم کر رہے ہیں. ان وحشیانہ کارروائیوں کے خلاف پوری دنیا میں صدائے احتجاج بلند ہونے کے باوجود غزہ اور لبنان میں بھیڑیے نما صہیونیوں کی تاریخی نسل کشی جاری ہے اور وہ پہلے سے زیادہ جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں. مغربی سامراجی حکومتیں صہیونی حکومت کی مدد اور عام شہریوں کے قتل عام میں کسی اخلاقی یا قانونی حدود کا خیال نہیں رکھتی. ایسے میں ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ غزہ اور لبنان کے مظلوم مسلمانوں کی ہر ممکن مدد کریں. بلا شبہ ہر وہ شخص جو انسانیت اور آزادی کی خصوصیات رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہر مظلوم کی پکار پر لبیک کہے اور جس قدر ہو سکے اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے. تکبر کا ایک مطلب ہے بڑھائی اور برتری. شیطان کو یہ وہم تھا، چونکہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے اس لیے وہ انسان سے افضل ہے، اور اسی وجہ سے اس نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی اور آدم کو سجدہ نہ کر کے خدا کے حکم کی خلاف ورزی کی. تاریخ میں اس تکبر اور برتری کی بہت سی مثالیں موجود ہیں. سامعین، عالمی جنگوں کا باعث بننے والے اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ انہیں دوسری نسلوں پر حکومت کرنی چاہیے. یہ تکبر اور خود پسندی انسانوں میں ظاہر ہونے والی بری صفات میں سے ایک ہے. اگر کوئی معاشرہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتا ہے تو وہ دوسروں پر غلبہ حاصل کرنے اور ان کے خلاف طاقت کے استعمال کی کوشش کرتا ہے۔ آج کی دنیا میں امریکہ ایک ایسے متکبر شخص کی مثال ہے جو اپنے آپ کو سب سے برتر سمجھتا ہے اور سب پر غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے بجا فرمایا کہ امریکہ بڑا شیطان ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ سورہ مبارکہ حج کی آیت نمبر 39 میں ارشاد فرماتا ہے، جن لوگوں سے مسلسل جنگ کی جا رہی ہے انہیں ان کی مظلومیت کے بنا پر جہاد کی اجازت دے دی گئی ہے اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے بلا کسی حق کے نکال دیے گئے ہیں، علاوہ اس کے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر خدا بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے نہ روکتا ہوتا تو تمام گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مجوسیوں کے عبادت خانے اور مسجدیں سب منہدم کر دی جاتی، اور اللہ اپنے مددگاروں کی یقیناً مدد کرے گا کہ وہ یقیناً صاحب قدرت بھی ہے اور صاحب عزت بھی ہے۔ متکبر لوگ اپنی سرکشی، دھونس اور جبر سے نہ صرف لوگوں کے ناقابل تنسیق حقوق کو سلب کرتے ہیں بلکہ انہیں امن و امان سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو نہ صرف یہ کہ دشمن کی جارحیت کے خلاف اپنا دفاع کرنے کا حکم دیتا ہے بلکہ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 193 میں واضح طور پر خدا حکم دیتا ہے کہ ان سے اس وقت تک جنگ جاری رکھو جب تک سارا فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین صرف اللہ کا نہ رہ جائے، پھر اگر وہ لوگ باز آ جائیں تو ظالمین کے علاوہ کسی پر زیادتی جائز نہیں۔ سامعین، سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مظلوموں کی حمایت اور ظالموں سے لڑنے کے لیے جہاد کرنے کی دعوت دی اور فرمایا، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو جنگ کا حکم دیا اور ان مظلوموں اور ظالموں کے بارے میں بات کی جنہیں سخت دل دشمن نے اپنے گھر بار اور گاؤں چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اسلامی ویژن کے مطابق استکبار سے لڑنے کا مطلب ان استعماری اور استکباری طاقتوں کے خلاف لڑنا ہوتا ہے جو قوموں کی آزادی کو نقصان پہنچاتی ہیں اور طاقت اور تسلط کا استعمال کرنا چاہتی ہیں۔ متکبروں کے خلاف لڑنا اور مظلوم کا دفاع کرنا ایک دینی اور اخلاقی فریضہ ہے جس کی بنیاد پر ہر مسلمان کو ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے اور اپنے کھوئے ہوئے حقوق کے ساتھ ساتھ مظلوموں کے حقوق کا دفاع کرنا چاہیے۔ سامعین، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے 4 نومبر کو، جو کہ یوم طلبہ کے نام سے موسوم جانا جاتا ہے، طلبہ کے ایک اجتماع میں استکبار کا تعارف اور اس سے لڑنے کی ضرورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، استکبار سے مقابلہ کرنا ایک مستقل فریضہ ہے، آپ کو استکبار، ظلم و جبر اور جابر دنیا کے خلاف جنگ کو اپنی زندگی کا اصل بنانا چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے استکبار کے خلاف معاشرے کی جدوجہد کو عقلی، انسانی اور بین الاقوامی منطق کے مطابق ایک عقلی جدوجہد اور تحریک قرار دیا۔ سامعین، اسلام امن اور جنگ دونوں کا مذہب ہے، کیونکہ اگر اسلام صرف امن کا مذہب ہے تو مسلمان جاہلیت کے خلاف اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف اگر اسلام صرف جنگ کا مذہب ہے تو پھر انسانوں کو اس حقیقی رحمت و مہربانی کی طرف کیسے دعوت دے سکتا ہے جو اسلام میں موجود ہے؟ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے ساتھ صلح اور امن چاہتے تھے، لیکن اسی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اوقات مشرکین، یہود اور انصار سے جنگ کی۔ اس طرز زندگی کو امام علی علیہ السلام کے دور خلافت میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، جہاں وہ جنگ میں اسلام کی بھلائی دیکھتے ہیں، جیسے جمل صفین اور نہروان میں، وہاں جنگ کا حکم دیتے ہیں، جبکہ دوسری جگہ جہاں اسلام کی بقا امن دیکھتے ہیں وہاں امن اور مفاہمت کو ترجیح قرار دیتے ہیں۔ ان حقائق کو تاریخی دستاویزات کے ذریعے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ دین اسلام بنیادی جہاد کا حکم نہیں دیتا، لیکن دوسری طرف دفاعی جہاد کو تمام مسلمانوں، مردوں اور عورتوں پر فرض قرار دیتا ہے اور ان سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنی جان و مال اور خاندان پر دشمن کے حملے کی صورت میں ہر طرح سے اپنا دفاع کریں۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث نقل کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا، جنگ شروع نہ کرو، لیکن جب دشمن جنگ شروع کرے تو تم اسے جواب دو، اور اگر وہ لڑائی بند کر دے تو تم بھی رک جاؤ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جارے قوتوں کے مقابلے میں دفاع سب پر واجب ہے۔ آج غزہ اور لبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دفاعی جہاد کے عین مطابق ہے، اور اگر ایران کی قابل فخر قوم فلسطین، شام، عراق، یمن اور دیگر مظلوم اقوام کی حمایت کا نعرہ لگائے تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ قرآن کریم کی آیات اور اہل بیت علیہ السلام کی روایات نیز علماء اور فقہا کے اجماع کی بنیاد پر یہ فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ سامعین، استکبار و سامراج کے خلاف جدوجہد اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا مقصد معاشرے میں سماجی انصاف کو فروغ دینا ہے، تاکہ ظالموں سے مظلوموں کے غصب شدہ حقوق واپس لیے جائیں۔ ظلم صرف مظلوم کو ہی نہیں بلکہ پورے معاشرے کو نقصان پہنچاتا ہے اور معاشرتی اور اخلاقی بنیادوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ اگر ظالموں کے ظلم و ستم کو نہ روکا جائے تو اس میں تسلط اور طاقت کو استعمال کرنے کی مزید ہمت پیدا ہو جاتی ہے، اور بعد میں اس کا مقابلہ کرنا سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کینسر کی ایک رسولی کی طرح اپنے تباہ کن خلیات کو معاشرے کے دوسرے حصوں تک منتقل کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ استکبار کا مقابلہ کرنا اور استبداد کے خلاف جد و جہد کو فروغ دینا اسلامی اصولوں پر کاربند مومن قوم کی امتیازی خصوصیات میں سے ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنے فرزندوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جو مظلوم کی فریاد سنے اور اس کی مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور اس کی مدد نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ ان الفاظ سے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ مظلوم کا دفاع کرے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مظلوم مسلمان ہے یا غیر مسلم۔ اسلام حق کا مکتب ہے اور اپنے تمام پیروکاروں سے نیکی کی توقع رکھتا ہے۔ استقامت اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانا انسانیت کے نجات دہندہ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کا ایک مرحلہ ہو سکتا ہے۔ ظلم کے خلاف ثابت قدمی لوگوں کے دلوں میں امید کو زندہ رکھتی ہے اور لوگوں کو بہتر حالات کے لیے جد و جہد کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے متعدد آیات میں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو ثابت قدم رہنے کا حکم دیا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ صبر کرنے والوں کو خدائی انعامات اور غیب کی مدد اور حقیقی فتح نصیب ہوگی۔ سورہ مبارکہ فصلت کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالی ظلم و استکبار کے خلاف کھڑے ہونے والوں کو جنت کی بشارت دیتا ہے اور فرماتا ہے، بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اسی پر جمے رہے، ان پر ملائکہ یہ پیغام لے کر نازل ہوتے ہیں کہ ڈرو نہیں اور رنجیدہ بھی نہ ہو اور اس جنت سے مسرور ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ہم زندگانی دنیا میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں۔ یہاں جنت میں تمہارے لیے وہ تمام چیزیں فراہم ہیں جن کے لیے تمہارا دل چاہتا ہے اور جنہیں تم طلب کرو گے، وہ جنت جس کا انبیاء کرام نے وعدہ کیا تھا وہ بشارت ہے۔ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے ساتھ ہی ظالموں اور جابروں کو ان کے اعمال کی سزا ملے گی، ظلم کی جگہ انصاف آئے گا، انبیاء اور اولیاء کی کوششوں کا ثمر ملے گا اور لوگ اس انصاف کا میٹھا ذائقہ ضرور چکھیں گے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام استقامت زندہ و جاوید کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔